السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں پر. پاکستان کی سپریم کورٹ میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر عدالت نے حکومت کو جمعرات تک کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کے سامنے 3 سوال ہیں: آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانونی پہلو, طریقہ کار, اور توسیع دینے کی وجوہات پر عدالت کو مطمئن کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت کو محفوظ کردہ فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے. افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ نے لوگر صوبے کے 2 سرگرم کارکنوں کو بدھ کے روز افغانستان کے آزاد ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے کر دیا. امریکہ اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد ایک مرتبہ پھر طالبان اور امریکہ کے درمیان معطل شدہ امن مذاکرات کی بحالی کی پاسکشت سنائی دے رہی ہے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کے وفد نے ملاقات کی ہے. بھارت کی ایک اہم ریاست مہاراشٹر میں ایک ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام ختم ہو گیا ہے. ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران مظاہرین نے 731 بینکوں اور 140 سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا ہے. چین کے صوبے سنکیانگ میں یغور آبادی اور اقلیتی مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کے لیے ایک لڑکی کی تنقیدی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئی ہے. اور البانیا کے دارالحکومت منگل کے روز جو طاقتور زلزلہ آیا تھا, اس میں امدادی کارکن ابھی تک ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں. اس زلزلے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے. مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے منگل کو یوم غضب منایا, اور بیروت میں پیر کے صبح جھڑپوں کا آغاز ہوا جب حزب اللہ کے حمایتیوں نے حکومت مخالف مظاہرے پر گھات لگا کر حملہ کیا. اور امریکی ایوانی نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کی سپریم کورٹ میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سماعت کے دوران چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینے کا حلف لیا ہوا ہے, اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو اسے کالعدم قرار دیا جائے گا. عدالت نے حکومت کو جمعرات تک کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کے سامنے 3 سوال ہیں: آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانونی پہلو, طریقہ کار, اور توسیع دینے کی وجوہات. ان پر عدالت کو مطمئن کیا جائے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت کو محفوظ کردہ فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے. خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کے لیے وفاقی وزارت داخلہ اور سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل کی درخواستوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے فیصلہ سنایا ہے. اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ چند لمحے بعد. افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹریٹ NDS نے لوگر صوبے کے 2 سرگرم کارکنوں کو بدھ کے روز افغانستان کے آزاد ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے کر دیا. اس سے پہلے ان دونوں افراد کی گرفتاری کے خلاف افغانستان کے اندر اور باہر شدید مذمت کی گئی تھی. اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محمد موسیٰ محمودی اور احسان اللہ حامدی کو باقاعدہ طور پر بدھ کے روز افغانستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن کے حوالے کر دیا گیا. ان 2 سرگرم کارکنوں کو پچھلے جمعرات کو گرفتار کیا گیا تھا, جنہوں نے مبینہ طور پر مشرقی افغانستان کے صوبے لوگر میں اسکول کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کو بے نقاب کیا تھا. امریکہ اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد ایک مرتبہ پھر طالبان اور امریکہ کے درمیان معطل شدہ امن مذاکرات کی بحالی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دیا ہے کہ طالبان سے قیدیوں کا تبادلہ افغانستان میں جنگ بندی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ البتہ افغان حکومت طالبان کی دھڑے بندی اور قیادت کے فقدان پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں قیام امن اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی آئی آر این اے کے مطابق تہران میں طالبان وفد سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغانستان کی حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ بھارت کی ایک اہم ریاست مہاراشٹر میں ایک ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام ختم ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کا 30 سال پرانا اتحاد پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اب بی جے پی کے وزیر اعلی دیویندر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شیو سینا، نیشنل کانگریس پارٹی یعنی این سی پی اور کانگریس کے درمیان ایک نیا اتحاد قائم ہوا ہے۔ شیو سینا صدر اور ادھو ٹھاکرے کو اس کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ وہ جمعرات کے روز وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران مظاہرین نے 731 بینکوں اور 140 سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 50 دفاتر اور چوکیوں پر حملے ہوئے، جبکہ لگ بھگ 70 پیٹرول پمپوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ ایران میں 15 نومبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو کئی شہروں میں پرتشدد رنگ اختیار کر گیا۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں یغور آبادی اور اقلیتی مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کے لیے ایک لڑکی کی تنقیدی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئی ہے۔ ٹک ٹاک نامی موبائل ایپلیکیشن ایک چینی کمپنی کی ملکیت ہے، جس پر بیجنگ مخالف مواد سینسر کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بدھ کو ایک امریکی نوعمر خاتون فیروزہ عزیز نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی، جسے لاکھوں افراد نے دیکھا اور اس پر تبصرے کیے۔ مذکورہ ویڈیو میں سنکیانگ میں جاری مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر تنقید کی گئی ہے۔ البانیہ کے دارالحکومت منگل کے روز جو طاقتور زلزلہ آیا تھا، اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کا کہنا ہے کہ 6.4 کی شدت کے زلزلے کا مرکز دارالحکومت تیرانہ کے شمال مغرب میں تھا۔ امدادی کارکن مخدوش عمارتوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام افراد عمارتوں کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے منگل کو یوم غضب منایا، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران کچھ گروہوں کی اسرائیلی افواج سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ مظاہرین اس اعلان پر احتجاج کر رہے تھے کہ امریکہ اب اس بات میں یقین نہیں رکھتا کہ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ دوپہر کے وقت مغربی کنارے کے شہر رملہ میں تقریباً 2000 فلسطینی اکٹھے ہوئے، جنہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویری پوسٹروں کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی جھنڈے نظر آتش کیے۔ اسکول، یونیورسٹیاں اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے تھے، جبکہ مغربی کنارے کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ بیروت میں پیر کے صبح جھڑپوں کا آغاز ہوا، جب حزب اللہ کے حمایتیوں نے حکومت مخالف مظاہرے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ عراق میں عہدیداروں کے مطابق ایک حکومت مخالف احتجاجی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوا، جبکہ 21 زخمی ہو گئے۔ عراق میں سیکیورٹی اور فوج کے ساتھ احتجاجی مظاہرین کی جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی میں 2 ہفتے تک جاری رہنے والی سماعت کے بعد اب ایوان کی جوڈیشری کمیٹی 4 دسمبر کو مواخذے کی کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ان الزامات کے امکانات کو مسترد کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ یوکرین سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا ذمہ دار تھا، باوجود کہ امریکی انٹیلیجنس کی متعدد تحقیقات یہ الزام روس پر عائد کرتی ہیں۔ مائک پومپیو نے منگل کے روز ایک بریفنگ میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اگر کوئی بھی ایسی معلومات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یوکرین نے مداخلت کی کوشش کی ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب خبروں کی تفصیلی رپورٹس۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سماعت کے دوران چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینے کا حلف لیا ہوا ہے، اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو اسے قلعدم قرار دیا جائے گا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کابینہ کی نئی منظوری عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا، آرٹیکل 243 کے مطابق صدر مملکت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں جو وزیر اعظم کی سفارش پر افواج کے سربراہ تعینات کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ آرٹیکل 243 میں تعیناتی کا ذکر ہے، کیا تعیناتی کی مدت کا بھی ذکر ہے اور کیا ریٹائرڈ جنرل کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شاید ریٹائرڈ جنرل بھی بن سکتا ہو، لیکن آج تک ایسی کوئی مثال نہیں، جبکہ مدت تعیناتی نوٹیفیکیشن میں لکھی جاتی ہے جو ثواب دید ہے اور آرمی ریگولیشن آرمی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 5-7 جنرل 10-10 سال تک توسیع لیتے رہے، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ آج یہ سوال سامنے آیا ہے، اس معاملے کو دیکھیں گے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بہتری آئے۔ ایڈوکیٹ خالد محمود خان کہتے ہیں کہ عدالت توسیع سے متعلق صرف رولز کا پوچھتی رہی لیکن جواب نہ ملا۔
پورے دن کے آرگومنٹس میں اٹارنی جنرل صاحب عدالت کو اس پوائنٹ پہ ہی سیٹسفائی نہیں کر سکے اور لاسٹ ٹائم تک کورٹ ان کو یہی کہتی رہی ہے کہ ایک ہی پوائنٹ ہے جو کنسیڈریشن کے لیے یہاں رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایک ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جرنیل کی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں۔
جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر آرمی چیف کو دوبارہ تعینات کیا ہے تو صاف بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے آرمی چیف کی تعیناتی کا نیا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف کو مدت مکمل ہونے پر دوبارہ تعینات کیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آرمی چیف کو توسیع دی گئی ہے اور ریٹائرمنٹ کو محدود کیا گیا ہے۔ سمری کے مطابق وزیر اعظم نے توسیع کی سفارش ہی نہیں کی، سفارش نئی تقرری کی تھی لیکن نوٹیفیکیشن توسیع کا ہے۔ ایڈوکیٹ راجا عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ تاریخی فیصلہ ہوگا جس سے ہمیشہ کے لیے توسیع کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
جتنی بھی ایکسٹینشنز ہوئی آرمی چیفز کی، ان کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کے فرسٹ ٹائم اس کے اوپر کوسچن اٹھا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، صحیح، مطلب اس کے اوپر بات ہوئی ہے فرسٹ ٹائم۔ ان کیس کے اگر یہ اس کے اوپر جو ججمنٹ آئے گی وہ تاریخی فیصلہ ہوگا اور آئندہ کے لیے یہ ایکسٹینشن والا معاملے کا پکا جو ہے نا ایک حل نکل آئے گا۔
دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج آرمی چیف کے ساتھ یہ ہو رہا تو کل صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا۔ ایسے تو اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوتی جیسے آرمی چیف کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف کو شیڈول کاک کیوں بنایا گیا؟ آرمی بغیر کمانڈ ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ قانون کی عدالت ہے، یہاں شخصیات معنی نہیں رکھتی، جو کام قانونی طور پر درست نہیں اسے کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو قانون پر اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، بازو کا سختی سے چھڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیس کی سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سماعت جاری ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، آئیے اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں ایک بار پھر اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا۔ جی عاصم، بتائیے گا کہ کابینہ کا اجلاس اس بارے میں ہو رہا ہے یا حکومت کا کیا رد عمل ہے؟
جی بالکل خالد صاحب، اس وقت جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس جاری ہے، جس میں خاص طور پر وزیر اعظم کی جو لیگل ٹیم ہے، جن میں اٹارنی جنرل انور منصور خان، وزیر جو سابق وزیر قانون فروغ نسیم، وہ اس وقت اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھی آج کے ہونے والے اجلاس میں اس وقت موجود ہیں، اور اس میں جو آج جو عدالت نے اس حوالے سے سوالات مشکل اٹھائے ہیں، جس میں سروس رولز کا حوالہ کہا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی ایکٹ کی جو بات کی گئی ہے کہ ایسی کوئی بھی پروویژن موجود نہیں ہے۔ کل جو آرمی حکومت پاکستان نے جو آرٹیکل 255 میں جو تبدیلی کی، جس میں ایکسٹینشن کا ورڈ ایڈ کیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف آرمی آفیسرز، جو دیگر آفیسرز ہیں ان کے لیے ہے، آرمی چیف کا اس حوالے سے کوئی بھی تذکرہ اس میں ساتھ شامل نہیں تھا۔ لہٰذا اب اس وقت جو ہے حکومت وہ اس تمام جو آج پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی اس وقت آرمی وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت یہ اجلاس جاری ہے۔
وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا اجلاس جاری ہے، تو آصم علی رانا، ہم پھر آپ سے اس کی تفصیلات معلوم کریں گے، تو جب کابینہ کا اجلاس ختم ہو جائے گا اور سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ بہت شکریہ آصم علی رانا آپ کا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں خصوصی عدالت سے کہا ہے کہ وہ ابھی محفوظ فیصلہ نہ سنائے اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فریقین کو سن کر فیصلہ دیا جائے۔ وزارت داخلہ کی درخواست پر سماعت کے موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ خصوصی عدالت کو سنگین غداری کیس کا فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ یاد رہے کہ سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے سنگین غداری کیس کے مقدمے کا فیصلہ خصوصی عدالت نے 19 نومبر کو محفوظ کیا تھا، جسے جمعرات کو سنایا جانا تھا، تاہم اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کو یہ فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے سنگین غداری کیس میں حکومت کو 5 دسمبر تک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم بھی دیا۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 24 اکتوبر کو سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی پیروی کرنے والے استغاثہ کی ٹیم کو تحلیل کر دیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے آغاز پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سنگین غداری کیس میں پروسیکیوشن ٹیم کے سربراہ مستعفی ہوئے تو نیا سربراہ بھی 1 سال تک تعینات نہیں کیا گیا۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وفاق پرویز مشرف کے خلاف کیس چلانا ہی نہیں چاہتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ ہم چاہتے ہیں غلطی سدھار لی جائے تاکہ کل کو عدلیہ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث نہ ہو، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عدلیہ کے لیے نہیں، وفاقی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ خصوصی عدالت نے انہیں سنا ہی نہیں تو منصفانہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اس وقت شدید علیل ہیں اور وہ خصوصی عدالت کی جانب سے دیے گئے آپشنز کے باوجود ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنا اسکائپ پر بیان ریکارڈ کرا سکیں۔
آج عدالت نے متفقہ جو فیصلہ اپنا دیا ہے اس میں اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنا فیصلہ نہیں سنائے گی۔ 5/12/2019 کو مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں کورٹ میں پیش ہوں گا اور میں اپنے دلائل دوں گا۔
یاد رہے کہ 2003 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ سابق صدر ایک مرتبہ عدالت میں پیش بھی ہوئے اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی، لیکن یہ مقدمہ ابھی تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یہ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ تھی، اور بتا رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت کو محفوظ کردہ فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ اور اسلام آباد سے نظر الاسلام کی ایک رپورٹ ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما مفتی کفایت اللہ اور ان کے بیٹے نامعلوم افراد کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ کو مقامی کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق مظاہرہ ایسا لگتا ہے کہ حملہ آوروں کا مقصد انہیں جان سے مارنا نہیں تھا۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مفتی کفایت اللہ کے بیٹے شبیر کفایت نے بتایا کہ وہ رات گئے اسلام آباد سے مانسہرہ روانہ ہوئے اور تقریباً 1 بجے ان کی گاڑی کا مانسہرہ انٹرچینج کے قریب 2 گاڑیوں نے راستہ روکا۔
ان کا مطلب یہ تھا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کو یا تو گاڑی سے محفوظ طور پر اپنے پاس لے جائیں, یا ان کا یہ تھا کہ وہ مفتی صاحب کو یہیں پہ زخمی کریں یا کچھ کاروائی یہاں پہ کریں۔
شبیر کفایت کے مطابق ان کے والد مکمل صحتیابی کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے تاکہ ان کو بتا سکیں کہ ان پر حملہ کرنے والے ممکنہ طور پر کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے, تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد۔
بھارت کی ایک اہم ریاست مہاراشٹر میں ایک ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام ختم ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کا 30 سالہ پرانا اتحاد پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اب بی جے پی کے وزیر اعلی دیویندر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس جمعرات کے روز وزیر اعلی کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے۔ آئیے سنتے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مہاراشٹر میں نو منتخب ارکان اسمبلی کو آج رکنیت کا حلف دلایا گیا۔ 30 نومبر کو نئی اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی لیڈر دیویندر پھڑنویس کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا تھا۔ ان کے ساتھ این سی پی کے لیڈر اجیت پوار کو نائب وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا گیا تھا۔ شیو سینا, این سی پی اور کانگریس نے گورنر کے اس قدم کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ دیویندر پھڑنویس منگل کی شام تک اپنی اکثریت ثابت کریں۔ اس نے کھلی ووٹنگ اور کارروائی کے لائیو ٹیلی کاسٹ کی بھی ہدایت دی, لیکن پھڑنویس نے اس سے قبل ہی یہ کہتے ہوئے استعفی دے دیا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, وہ صرف 3 روز وزیر اعلیٰ رہے۔ دراصل اسمبلی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی, البتہ بی جے پی اور شیو سینا اتحاد کو اکثریت ملی تھی, لیکن شیو سینا نے اقتدار میں شراکت اور 2.5 سال کے لیے اپنے وزیر اعلیٰ کا مطالبہ کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ الیکشن سے قبل بی جے پی کے ساتھ ایسا طے ہوا تھا, لیکن بی جے پی نے اس کی شرط مسترد کر دی, جس کے بعد شیو سینا نے بی جے پی سے اپنا اتحاد ختم کر کے این سی پی اور کانگریس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ بی جے پی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور آنے والے دنوں میں این ڈی اے کے بعض دیگر حلیف بھی اس سے الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
اور ملک میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے, اور جو این ڈی اے کے دوسرے ساتھی ہیں انہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف رولنگ پارٹی جو ہے اس کو صرف اپنی سطح سے پیار ہے اور دوسرے لوگوں سے کوئی فرق نہیں ہے, لیکن آنے والے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اور نتیجے جو ہے وہ این ڈی اے کے خلاف جائیں گے, اور اس کے الائنس جو ہیں اس سے ان کے اندر ایک بے چینی جو ہے اور ایک عدم اطمینان کی جو کیفیت ہے وہ اور بڑھے گی۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعہ کا اثر جھارکھنڈ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پر اور آگے چل کر بہار میں جنتا دل یونائیٹڈ کے ساتھ بی جے پی کے اتحاد پر بھی پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس کا آنے والے انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی۔
اور آئیے اب کراچی سے یہ رپورٹ سنتے ہیں جو ہمیں محمد ثاقب نے بھیجی ہے۔ سندھ میں وبا کی صورتحال میں پھیلنے والے بخار کی قسم XDR ٹائیفائیڈ کے ہزاروں کیسز سامنے آنے کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے اس سے بچاؤ کی ویکسینیشن پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں ٹائیفائڈ کی مہلک قسم XDR کی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران صوبے کے 23 اضلاع میں 10,365 کیسز سامنے آ چکے ہیں, جس میں سب سے زیادہ تعداد کراچی سے ہے۔ یہ مرض دنیا میں سب سے پہلے 2016 میں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں سامنے آیا تھا, جس میں معلوم ہوا تھا کہ ٹائیفائڈ کا یہ جراثومہ ادویات کے خلاف مدافعت پیدا کر چکا ہے, جس کی وجہ سے اب ٹائیفائڈ کو کنٹرول کرنے والی موجودہ ادویات اس بیکٹیریا کو روکنے میں کارآمد ثابت نہیں ہو رہی۔ انفیکشس کنٹرول کی ماہر ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کے مطابق ٹائیفائڈ کا جراثیم عام طور پر آلودہ پانی یا پھر غیر صحت مند کھانے میں رہتا ہے, اور پھر یہ منہ کے ذریعے آنتوں اور معدے میں چلا جاتا ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے۔ XDR ٹائیفائڈ کے ذریعے مریضوں کی آنتوں میں زخم اور بخار کا مرض لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔
2016 میں حیدرآباد شہر کے اندر ایک وبا پھیل گئی, جس میں بہت سارے بچوں کو ٹائیفائڈ ہوا, اور یہ جو پچھلی دوائیاں ہم ان کو دے رہے تھے اسے اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا, اور کافی ان میں پیچیدگیاں شروع ہو گئیں, کسی کی آنتوں میں زخم ہو گیا, کوئی بخار لمبا ہو گیا, کسی کو ایبسسز ہو گئے, जिगर पे असर हुआ, तिलियों पे असर हुआ। तो ये जब बीमारी सामने आई तो इसकी तशखीस तो हो गई कि ये टाइफॉइड है, और लेकिन ये टाइफॉइड में फ़र्क ये था कि वो पिछली दवाइयों से असर नहीं होता था और ये नई दवा से बहुत कम असर होता है।
माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज का फैलाव हैदराबाद से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फिर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में सामने आने लगा। इसमें एक अंसर ये भी सामने आया कि इस किस्म का टाइफाइड आमतौर पर गरीब तबके के लोगों में ज्यादा पाया गया और इसमें भी ज्यादा मुतासरीन की तादाद बच्चों की थी। मजीद तहकीकात से मालूम हुआ कि ये मर्ज सफाई सुथराई की बुरी सूरत हाल से पैदा होता है, खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पीने का पानी सीवरेज के पानी से मिल जाए।
ये जर्म्स रेजिस्टेंस पैदा कर लेते और ये एक से दूसरे को पास ऑन होते। टाइफाइड ज्यादातर तो गरीब तबके में होता है, तो उनको हॉस्पिटल में डालना, दाखिल करना, महंगी दवाइयाँ देना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और ये नहीं पता कि आज से 10 साल बाद ये दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी उनके खिलाफ। तो सबसे बेहतर तरीका नंबर वन, आपको खाना पानी साफ मिलना चाहिए, पानी उबला हुआ पीना चाहिए, खाना भी साफ होना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह साफ धोना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल सबसे पहला अव्वल नंबर। दूसरी बात ये है कि साथ साथ वैक्सीनेशन करना चाहिए।
इस बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने XDR टाइफाइड की वबा पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन शुरू की है, जिसमें पहले मरहले में 9 माह से 15 साल के बच्चों को इस वबा से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सुहेल बिन सईद के मुताबिक ये मुहिम सूबे के 400 से ज्यादा यूनियन कमेटियों में जारी है, जिनमें कराची और हैदराबाद के अलावा सखर, लाड़काना और दीगर शहर भी शामिल हैं, और इस वैक्सीन का असर कई साल तक बरकरार रह सकता है। सिंध में सेहत की खराब सूरत हाल में जहाँ लोग XDR टाइफाइड का बड़ी तादाद में शिकार हो रहे हैं, वहीं एड्स और पोलियो जैसे मोजी मर्ज में भी लोगों की बड़ी तादाद मुब्तला नजर आई। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक लाड़काना में इस साल 895 अफराद में एड्स या HIV वायरस की तशखीस हुई, जिसमें से 754 बच्चे हैं, जबकि मजीद 1181 मुश्तबा केसेस की भी शनाख्त हुई है, जिनमें बच्चों की तादाद 941 बताई जाती है। इसी तरह सूबे में रवां साल पोलियो के 13 केसेस रिपोर्ट हुए, जो गुज़श्ता 4 सालों में सबसे ज्यादा तादाद है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
अमरीका के आला तरीन सिफारतकार इन इल्ज़ामात को खारिज इम्कान करार देने से इनकार कर रहे हैं कि यूक्रेन सन 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का जिम्मेदार था। इस रिपोर्ट की तफसीलात बयान कर रही हैं यास्मीन जमील।
अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मंगल के रोज एक ब्रीफिंग में नामानिकारों को बताया कि अगर ऐसी कोई मालूमात हैं जिनसे ये जाहिर हो कि यूक्रेन ने मदाखलत की कोई कोशिश की थी तो उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए।
एनी टाइम देयर इज इंफॉर्मेशन दैट इंडिकेट्स दैट एनी कंट्री हैज मेस्ड विद अमेरिकन इलेक्शंस वी नॉट ओनली हैव ए राइट बट ए ड्यूटी टू मेक श्योर वी चेस दैट।
अगर किसी भी वक्त ऐसी कोई मालूमात सामने आती हैं जिनसे ये जाहिर हो कि किसी मुल्क ने अमरीकी इंतखाबात में कोई गड़बड़ की है तो हमारा न सिर्फ हक बल्कि फर्ज है कि उसका पता चलाने को यकीनी बनाएं। और मैंने इस इंतजामिया के पहले 1.5 साल में CIA के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि ऐसे बहुत से मुल्क थे जो अमरीकी जमहूरियत को, हमारे इकतदार आला को और उन बुनियादी मामला फहमियों को जो हम यहाँ अमरीका में रखते हैं सबूताज करने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे। पोम्पियो ने मजीद कहा कि अमरीका को अपने इंतखाबात की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। 2017 में इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रूस ने अमरीकी जमहूरी अमल पर अवामी एतमाद को मुतासिर करने, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी अहलियत को नुकसान पहुंचाने और सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी जीत के इम्कानात में मदद के लिए काम किया था। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। हमने आपको खबर दी थी कि अल्बानिया में मंगल के रोज़ शदीद जलजला आया था, जिसमें 14 अफराद हलाक हो गए थे और इस वक्त इमदादी कारकुन मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दारुलहुकूमत तिराना में लोग भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। एक गुमशुदा बच्ची के मामू सिंद्रित कह रहे हैं,
This is my niece Drita Chakone, who is still lost under the ruins. I do not know where she could be. I just arrived from Tumane. I have found nothing so far. I want the state to give me at least an explanation.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھانجی دریت ابھی تک ملبے میں دبی ہوئی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. میں ابھی بھی ترمن سے پہنچا ہوں اور مجھے کچھ نہیں معلوم. میں چاہتا ہوں کہ حکومت کم از کم کوئی وضاحت کر دے کہ وہ کہاں ہے, مردہ خانے میں ہے یا یہاں ہے. یہ تھے گمشدہ بچی کے ماموں کے الفاظ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. افغانستان میں امن کی کوششوں میں پاکستان کا اہم کردار تسلیم کیا جاتا رہا ہے. حال ہی میں امریکہ اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے دو پروفیسروں کو جب طالبان نے 3 قید میں رکھنے کے بعد رہا کیا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بذریعہ ٹیلی فون وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا. یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی راہ ہموار کرنے میں واشنگٹن کو اسلام آباد کی مدد چاہیے, لیکن جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ واشنگٹن میں پائی جانے والی رائے جانتے ہیں اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں.
جب بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان میں کم از کم سی پیک کے منصوبوں کے بارے میں امریکی تحفظات پس منظر میں چلے گئے تھے تو واشنگٹن میں ہونے والی ایک ٹاک سے یہ معاملہ پھر زور پکڑ گیا.
پاکستان has a sovereign right to answer these questions for itself.
حقائق کو نظر انداز کرنے اور قرضے کے مبینہ جال کا معاملہ اچھالنے کا امریکی اقدام سی پیک کی تعمیر میں خلل ڈالنے اور پاکستان اور چین کے بیچ دراڑ پیدا کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے.
لیکن سی پیک ہو یا دوسرے پہلو, پاکستان امریکہ تعلقات کو ابھی بھی افغان مسئلے سے الگ کر کے دیکھنا واشنگٹن کے اکثر حلقوں کے لیے ایک چیلنج نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسکالرز یہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ کیا امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت بدلے گی. امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس فیلز کے مطابق امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا.
پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا انحصار افغانستان کے حالات سے جڑا نہیں ہے. علاقے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں. پاکستان جیسے ہی ایف اے ٹی ایف کی جانب سے اپنی سرزمین پر نان اسٹیٹ دہشت گردوں کی پراکسی کو ختم کرنے کا مطالبہ پورا کرتا ہے اور اس کے بعد عوام کے درمیان کاروباری روابط مضبوط کرتا ہے تو یہ سب ایسا ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں.
تاہم امریکی تجزیہ کار پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں افغان ایشو کی اہمیت کو کہیں زیادہ سمجھتے ہیں. ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل گوگلمن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے اس وقت سب سے اہم افغانستان کے معاملے کا حل ہے, جس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آ سکتی ہے.
واشنگٹن پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو افغانستان کی عینک سے دیکھتا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ یقینی طور پر پاکستان کو افغانستان میں کسی بھی قسم کے امن و مفاہمت کے عمل میں ایک کلیدی کھلاڑی سمجھتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے, اور جب یہ مسئلہ موجود ہے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رکھنا ہے, امریکہ بطور شراکت دار پاکستان کی طرف دیکھتا رہے گا. لیکن افغانستان سے افواج کے انخلا کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات ڈاؤن گریڈ ہو جائیں گے.
2020 امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہوگا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں, اس کا بڑی حد تک دارومدار نہ صرف ان انتخابات کے نتائج بلکہ افغان امن کی کوششوں پر بھی ہوگا. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد ایک مرتبہ پھر معطل شدہ امن مذاکرات کی بحالی کی باز کشت سنائی دے رہی ہے. صدر ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دیا ہے کہ طالبان سے قیدیوں کا تبادلہ افغانستان میں جنگ بندی کا آغاز بن سکتا ہے. کیا امریکہ اور طالبان کے براہ راست مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ.
افغان حکومت اکثر طالبان کی آپس میں دھڑا بندی اور قیادت کے فقدان کے حوالے سے سوالات اٹھاتی ہے. گزشتہ ماہ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے طالبان سے بات چیت کے لیے ایک ماہ جنگ بندی کی شرط عائد کی تھی. ان کے مطابق بہت سارے طالبان کمانڈر شدت پسند گروپ داعش میں شامل ہو گئے ہیں, اس لیے افغان حکومت کو یہ جاننے کا حق ہے کہ طالبان کا اپنے کمانڈرز پر کتنا کنٹرول ہے. تاہم سینئر تجزیہ نگار اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کے مطابق یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ طالبان کے بارے میں دھڑی بندی کی بات ہوئی ہو. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایسی خبریں اکثر میڈیا میں آتی رہتی ہیں، اور ملا اختر منصور کی نامزدگی کے موقع پر تو ملا رسول اپنے گروپ کے ہمراہ باقاعدہ سامنے بھی آئے، لیکن ان کے مطابق اب ایسا نہیں ہے، اور ملا منصور کے بعد ملا حبت اللہ نے جب چار سنبھالا تو بہت سارے ناراض دھڑوں کو منا لیا گیا۔
یہ دعویٰ کرنا کہ طالبان کی تحریک جو ہے ان کو اپنے کمانڈروں پہ اختیار نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شواہد جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ جب طالبان نے پچھلے سال 3 دن کے لیے عید الفطر کے موقع پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، اس کے اوپر طریقے سے عمل ہوا تھا۔
تاہم طالبان کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان پہلے ہی افغان حکومت کے ان دعووں کو مسترد کر چکے ہیں۔ سابق سفارتکار رستم شاہ مومن بھی رحیم اللہ سزئی سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان کے تمام صوبوں میں جنگ جاری ہے، اور فیلڈ کمانڈر سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اپنے ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ رابطہ کرنے میں احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں امریکی یا افغان فوجی ان کو نشانہ نہ بنا پائیں۔ تو اس بنا پر بعض اوقات وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور بعد میں شورا اس کی منظوری دے دیتی ہے۔
افغانستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جتنی فوج ہے باہر وہ ایک معینہ وقت کے اندر وہاں سے نکل جائے، اور طالبان اور باقی جتنے دڑے ہیں حکومت کے اندر حکومت کے باہر، وہ سب کے سب گورننس سسٹم پہ افغانستان میں نظام پہ ایک اتفاق ہو کر لیں کہ گورننس سسٹم کیا ہوگا، وہاں پہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کابینہ کیسے بنے گی، پارلیمنٹ کیسی تشکیل دی جائے گی، فیصلے کیسے ہوں گے، ان باتوں کو ہم افغانوں پہ چھوڑ دیں۔
طالبان ترجمان سہیل شاہین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان وفد نے ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں ایران کا دورہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر امن مذاکرات کی بحالی کا عندیہ دیا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ اور وہ خود اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہانگ کانگ میں صورتحال بہتر ہو۔ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں، جن کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تلخ تجارتی تنازع کو ختم کرنا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ کی بہجت جیلانی کی زبانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اوول آفس میں ایک تقریب کے دوران ہانگ کانگ میں انتخابات کے بعد کی صورتحال پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اور چین کے صدر چاہتے ہیں کہ صورتحال ٹھیک رہے۔ ہانگ کانگ میں حالیہ انتخابات میں حزب مخالف کے امیدواروں نے مقابلے کی نشستوں میں سے 90% پر کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جمہوریت نواز بلاک 18 ڈسٹرکٹ کونسلوں میں سے 17 پر کنٹرول سنبھالے گا، جبکہ اس سے پہلے ان کا کسی ڈسٹرکٹ کونسل پر بھی کنٹرول نہیں تھا۔ ٹرمپ سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ ہانگ کانگ کے ووٹروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے، جس پر صدر نے کہا،
We're with them. I have a very good relationship, as you know, with President Xi. We're in the final throes of a very important deal.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں صدر شی جن پنگ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، ہم ایک اہم سمجھوتے کے حتمی مرحلے میں ہیں۔ میرے خیال میں آپ اسے تجارت میں سب سے اہم سمجھوتوں میں سے ایک کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں بھی حالات بہتر رہیں، اور میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا۔ میرے خیال میں صدر شی جن پنگ اسے ممکن کر سکیں گے، میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ یقینی طور پر اسے ممکن بنانا چاہیں گے۔ اسی دوران امریکہ کے وزیر خارجہ نے منگل کے روز ایک بریفنگ میں ہانگ کانگ کے عوام کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دی۔ ان سے کانگریس میں منظور ہونے والے اس قانون کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز احتجاجی مظاہروں کی حمایت کی گئی، لیکن اس پر ابھی صدر نے دستخط نہیں کیے ہیں۔
We have human rights standards that we apply all across the world. Hong Kong is no different. In addition, in Hong Kong we have the commitments that the
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے انسانی حقوق کے معیار ہیں جس کا اطلاق ہم دنیا بھر میں کرتے ہیں، اور ہانگ کانگ بھی اس سے مختلف نہیں۔ پھر ہانگ کانگ سے ہماری وابستگی یہ ہے کہ چین کی حکومت نے اپنی ذمہ داریوں میں اسے ایک ملک اور دو نظام کے طور پر قبول کیا ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم کام بھی کرتے ہیں۔ کانگریس نے اس بارے میں اپنی کارروائی کی ہے۔ میرے خیال میں انتظامیہ کی پالیسیاں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ہماری حمایت کے حوالے سے غیر مبہم اور واضح ہیں، کیونکہ ان کا تعلق پارٹی کی طرف سے ان وعدوں کی پاسداری سے ہے جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ امریکی کانگریس میں ہونے والی اس قانون سازی کے تحت محکمہ خارجہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اس بات کی تصدیق کرے کہ ہانگ کانگ میں اس حد تک خود مختاری موجود ہے جو امریکہ کی تجارتی پالیسیوں کے لیے جواز فراہم کرتی ہے اور جس سے اس نیم خود مختار شہر کو دنیا کے اقتصادی مرکز کی حیثیت سے برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ اس اقدام سے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے پابندیاں لاگو بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس قانون سازی پر چین ناراض ہے اور ٹرمپ نے ابھی تک یہ وعدہ نہیں کیا کہ آیا وہ اس قانون سازی پر دستخط کر کے اسے حتمی قانون کی شکل دیں گے، کیونکہ وہ چین کے ساتھ 16 ماہ سے جاری تجارتی جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پورے یورپ اور دنیا میں دوسرے مقامات پر خواتین نے مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومتیں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر زیادتیوں کے خلاف اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ نے 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا بین الاقوامی دن قرار دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتی ساہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بعض حکومتوں نے اس دن یہ اعلان کیا کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ بعض حکومتوں نے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ سلاتی ساہوک کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن پر سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے، اجتماعات اور نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ بیلجیم میں منتظمین نے لال رنگ کے جوتوں کی نمائش کا انتظام کیا جو ان خواتین کی ہلاکتوں کی علامت تھی جو تشدد میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اقوام متحدہ نے انتباہ کیا کہ خواتین کے خلاف تشدد کو لازمی طور پر ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے عالمی امن اور سلامتی کو خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ایگزیکٹو آفس کی ماریا لویزا کہتی ہیں،
A culture of violence against women also has serious consequences for our efforts to eradicate poverty and promote inclusive
خواتین کے خلاف تشدد کا کلچر ہماری ان کوششوں کے لیے بھی سنگین نتائج کا باعث ہو سکتا ہے جو ہم غربت کو ختم کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے کر رہے ہیں۔ تشدد کی وجہ سے خواتین معاشرے کے تمام شعبوں میں شرکت سے محروم ہوتی ہیں۔ فرانس کی حکومت نے اس موقع پر خواتین کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ فرانس کے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ کہتے ہیں،
D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
اگلے سال حکومت مردوں اور عورتوں سے متعلق تمام اقدامات پر 1 ارب یورو سے زیادہ خرچ کرے گی۔ اس رقم کا 360 ملین یورو 1 سال کی مدت میں خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف جنگ کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ انٹرپول نے لوگوں کو ان کے اس اخلاقی فرض سے آگاہ کیا کہ انسانوں کی تجارت اور لڑکیوں اور خواتین کے استحصال کے بارے میں اگر وہ کبھی مظاہرہ دیکھیں تو اس کی اطلاع دیں۔ انٹرپول کے سیکرٹری جنرل جرگن سٹاک کہتے ہیں،
71% of human trafficking victims worldwide are women and girls with 3/4 subjected to
دنیا بھر میں انسانی تجارت کی شکار بیشتر خواتین ہوتی ہیں، جو 71% بنتی ہے، جن میں 3/4 جنسی استحصال کا نشانہ بنتی ہیں۔ انٹرپول کی اپیل اس بات کی ایک یاد دہانی ہے کہ بین الاقوامی قانون کے نفاذ کے تعاون میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مفرور افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ نائجیریا نے سوموار کے دن جنسی جرائم کرنے والوں کا اندراج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد آبرو ریزی کرنے والوں کو تحفظ دینے کے کلچر کا خاتمہ اور اس کا شکار ہونے والوں کا تحفظ ہے۔ 2011 میں نوبیل انعام کی شریک حقدار لیمارو برٹابوبی کے الفاظ،
It's time for the women's groups and men's group and every well-meaning organization to re-emphasize to community members
وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے گروپ اور مردوں کی تنظیمیں اور تمام پرخلوص ادارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آبرو ریزی کے معاملے کو فیصلے کے لیے حالات پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایسا کرنا کوئی متبادل نہیں ہے، بلکہ انصاف حاصل کرنا ایک متبادل ہے۔ تاہم ہر ایک نے خواتین کے تحفظ کے لیے نئے اقدامات کا خیر مقدم نہیں کیا۔ اسپین میں انتہائی دائیں بازو کی واکس پارٹی نے اس آل پارٹی ڈکلریشن پر دستخط سے انکار کر دیا جس میں عورتوں کے خلاف تشدد کی مذمت کی گئی تھی۔ واکس پارٹی کے ہاویر آرتیگا کے الفاظ، ایسے مرد بھی ہیں جن کو عورتوں کے ہاتھوں تشدد کا سامنا ہوتا ہے اور ان کی بیویاں انہیں قتل کر دیتی ہیں، انہیں بھی تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے واکس پارٹی کے ہاویر آرتیگا کے۔ ترک حکام نے ابتدا میں استنبول میں ایک مظاہرے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن بعد میں ایک محدود راستے پر اس کی اجازت دے دی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بیروت میں پیر کی صبح جھڑپوں کا آغاز ہوا جب حزب اللہ کے حمایتیوں نے حکومت مخالف مظاہرے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا، اور عراق میں عہدیداروں کے مطابق ایک حکومت مخالف احتجاجی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوا جبکہ 21 زخمی ہوئے۔ عراق میں سیکیورٹی فوج کے ساتھ احتجاجی مظاہرین کی جھڑپیں جاری ہیں۔ بیروت سے وائس آف امریکہ کے ہیدر مرڈک کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مہینوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، ان میں مشرق وسطی بھی شامل ہے۔ لبنان میں عام طور پر مظاہرے پرامن رہے، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گاہے گاہے ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ عراق میں 300 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ الجزائر میں فروری سے ہفتہ وار مظاہرے جاری ہیں اور بعض سرگرم کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین اس سلسلے میں تبدیلی کا خواہاں ہیں۔ مشرق وسطی میں مظاہرین کے خدشات ایک ہی نوعیت کے ہیں، جن میں بدعنوانی، بے روزگاری اور ناقص نظم و نسق ہے۔ لبنان کے ایک احتجاجی محمد علی کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین اس سلسلے میں تبدیلی کے خواہاں ہیں اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک تبدیلی نہیں آ جاتی۔ اس دوران عراق اور لبنان میں معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر چلائی جانے والی ان مہموں اور تحریکوں کے دور رس اثرات کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن فوری طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان ملکوں میں بے اطمینانی پڑ رہی ہے اور عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان کے ایک ماہر معیشت ولید ابو سلیمان کہتے ہیں،
What is needed today to restore confidence and trust is practically
لبنان کے ماہر معیشت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اعتماد کی بحالی کے لیے نئی حکومت کی تشکیل درکار ہے۔ ماہرین پر مستقل حکومت ایسے افراد پر مشتمل ہو جن کی ساکھ بہتر ہو۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مایوسی، امید اور اشتعال ان تحریکوں کے پس پردہ کار فرما ہیں، جبکہ حکومتیں جدوجہد کر رہی ہیں اور بڑھتے ہوئے تشدد کے نتیجے میں مظاہرین کی ہمت ٹوٹنے کے بجائے مزید تقویت پکڑ رہی ہے اور وہ اپنی لڑائی کے لیے زیادہ پرعزم ہیں۔ امریکہ انڈین امریکی اور الاسکا کے اصلی باشندوں کی گمشدگی اور قتل کے غیر حل شدہ مقدمات کو حل کرنے اور قبائلی برادریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت خصوصی طور پر بچوں اور خواتین سے متعلق پرانے اور نئے کیسز کی تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین بہتر انداز سے ڈیٹا کے تبادلے ہو سکیں گے۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے تقریب میں موجود قبائلی رہنماؤں کے ہمراہ صدر نے واقعات کو امتیازی وبا اور دل دوز قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
One study showed that Native American women in certain tribal communities are 10 times more likely to be murdered.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی امریکی باشندوں کی کچھ قبائلی برادری کی خواتین اوسط امریکی خواتین سے 10 گنا زیادہ تعداد میں قتل ہو جاتی ہیں۔ اس صورتحال کے خلاف اقدامات متاثرین اور ان کے خاندانوں کا حق ہے جو برسوں پہلے اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس کے تخمینے کے مطابق 15 لاکھ سے زائد امریکن انڈین اور آبائی الاسکائی خواتین کو اپنی زندگی میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے بیشتر اپنے ہی شریک حیات کے جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنی۔ برطانیہ کا شاہی خاندان ان دنوں ایک بڑے اسکینڈل کا سامنا کر رہا ہے۔ ملکہ ایلزبتھ کے دوسرے بیٹے شہزادہ اینڈریو نے اپنی عوامی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ہے۔ انہیں جنسی جرائم میں ملوث ایک مالدار امریکی شخص جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستی پر سخت نکتہ چینی کا سامنا ہے، جس نے جیل میں خودکشی کر لی۔ دوسری جانب شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے بھی میڈیا کی توجہ سے تنگ آ کر عوامی اجتماعات میں شرکت سے گریز کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
عوامی ذمہ داری سے کنارہ کش ہونے کے بعد شہزادہ اینڈرو کو پہلی مرتبہ ونڈسر کاسل میں گھڑ سواری کرتے دیکھا گیا۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو پر انہیں سخت نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا جس میں ان سے امریکی شہری جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستی اور اس پر جنسی زیادتی کے جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے گھر میں ٹھہرنے کے بارے میں پوچھا گیا. جیفری ایپسٹین نے جیل میں خودکشی کر لی تھی.
I had to go and see him and talk to him.
شاہی خاندان کے امور کے ماہر کہتے ہیں کہ شہزادہ اینڈرو کا جیفری ایپسٹین کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والوں کے بارے میں ہمدردی کا اظہار نہ کرنا بہت حیران کن تھا.
ان کی اس حرکت سے ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جو اپنے ناظرین کے جذبات اور حقیقت سے بالکل لا تعلق ہے. انہیں اپنی شاہی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونا ہی تھا کیونکہ وہ بہت ناپسندیدہ ہو گئے ہیں.
مبینہ طور پر جیفری ایپسٹین کے ہاتھوں ٹریفکنگ کا شکار ہونے والی ایک خاتون کا دعویٰ ہے کہ 17 برس کی عمر میں انہیں شہزادے کے ساتھ ہم بستری پر مجبور کیا گیا. شہزادہ اینڈرو بارہا ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں. انہوں نے ماضی میں بھی شاہی خاندان کو مشکلات میں ڈالا تھا.
شہزادے کی سارہ فرگسن کے ساتھ شادی وہ شاہی خاندان کے لیے بے شمار مرتبہ ہزیمت کا باعث بنی.
تو ایک شہزادہ شاہی استحقاق کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا اس استحقاق کی چھان بین پر مشکل میں پڑا ہوا ہے. شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مرکل میڈیا کی بے جا مداخلت پر بات کر چکے ہیں اور کئی اخبارات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں. جنوری میں ملکہ کے شوہر ڈیوک آف ایڈمبرا پر شدید تنقید کی گئی جب وہ ایک کار حادثے میں ملوث پائے گئے. اور ستمبر میں شاہی خاندان کو بریگزٹ کے بحران میں گھسیٹا گیا جب برطانوی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا کہ وزیراعظم بورس جانسن نے ملکہ کو پارلیمان کی تحلیل کے معاملے پر گمراہ کیا تھا.
90 کے عشرے کے بعد یہ سال شاہی خاندان کے لیے بہت ناگوار رہا ہے, مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آئندہ سال بھی ایسا ہی ہوگا, بشرطے کہ شاہی خاندان اپنے مشیروں اور پریس آفیسرز کے ساتھ بہتر طور پر مل کر کام کریں اور ہیری اور میگن کو قائل کیا جا سکے کہ وہ شاہی خاندان کا رکن ہوتے ہوئے خوش بھی رہ سکتے ہیں.
اس سال کرسمس کے خطاب میں ملکہ برطانیہ برطانوی معاشرے میں شاہی خاندان کے کردار کا تعین کریں گی جسے بہت سے شہری دلچسپی سے دیکھتے ہیں. ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں ذہنی امراض سے لڑنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے فاؤنٹین ہاؤس, جس کا آغاز دراصل نیو یارک میں ہوا. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں موجود فاؤنٹین ہاؤس میں رہنے والوں کی زندگی کو قریب سے دیکھیں, انشمن آپتے ہمیں لے جا رہے ہیں نیو یارک, جہاں سے امید کے سفر کا آغاز ہوا ہے.
1948 میں قائم کیے گئے فاؤنٹن ہاؤس کا مقصد ہے ذہنی بیماری سے متاثر افراد کو کمیونٹی کا حصہ بنا کر انہیں ایک نارمل زندگی جینے کے قابل بنانا.
They are people that we allow to live their lives on the street.
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سڑکوں پر, غیر مستحکم ٹھکانوں میں, بے گھر قید میں یا ان کے علاج کے لیے ایمرجنسی رومز اور ہسپتالوں کے چکر لگانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم انہیں قدرتی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک افراد کی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں مناسب ماحول مہیا کیا جائے تو یہ لوگ بھی اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں.
اور اسی ارادے سے فاؤنٹن ہاؤس نے کلب ہاؤس نامی اپنے سینٹرز میں کئی سروسز رکھی ہیں جنہیں ان کے ذہنی امراض سے متاثر ممبرز مفت استعمال کر سکتے ہیں. ان سروسز میں ممبرز کو کم کرایے میں رہنے کی جگہ دلانا, ان کے لیے صحت مند کھانے اور ورزش کے انتظامات کرنا, اور آگے پڑھنے کی تمنا رکھنے والوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے. ساتھ ہی اپنے ممبرز کو روزگار کے مواقع ڈھونڈنے میں بھی فاؤنٹن ہاؤس مدد کرتا ہے. ایسے ہی ایک ممبر ہے سائرس نیپولیٹانو, جو یہاں آنے سے پہلے ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کر چکے تھے. آج سائرس فاؤنٹن ہاؤس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہے.
I didn't even know how to go back to work at that point in time.
اس وقت مجھے یہ بھی بھول چکا تھا کہ پھر سے کام کیسے حاصل کرنا ہے. میری بیماری نے مجھ سے میرا وقار اور عزت نفس چھین لی تھی. تاہم فاؤنٹین ہاؤس کے ٹرانزیشنل امپلائمنٹ پروگرام کے ذریعے مجھے کئی سالوں سے پھر سے کام پر واپس جانے میں مدد ملی.
Do was take my first step into going back to work for the first time in many years.
امریکہ بھر میں چلنے والے فاؤنٹین ہاؤس کے 32 سینٹرز کے تمام پروگرامز کو بھی ذہنی مریض مل کر چلاتے ہیں, چاہے وہ یہاں کی ہارٹیکلچر لیب ہو جہاں پھولوں کو گلدستوں کی شکل دی جاتی ہے, کچن ہو جہاں ممبرز کے لیے صحت مند کھانا تیار کیا جاتا ہے, یا پھر آفس ورک. جین یون بائی پولر ڈس آرڈر کی بیماری سے متاثر ہیں.
Once you're in here,
ایک دفعہ یہاں آنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں تو سب ہی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں, تو یہ بات تو سب کو معلوم ہوتی ہی ہے. تو آپ کو ہر روز اس پر بات نہیں کرنی پڑتی یا سوچنا نہیں پڑتا. اس کے بجائے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا تو آج میں کس طرح مددگار ہو سکتا ہوں, کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں, اور آپ خود کو ایک بیمار شخص سمجھنا چھوڑ کر ایک مکمل انسان کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو دنیا میں مددگار ٹھہر سکتا ہے.
صرف یہی نہیں, اپنے کریٹو ممبرز کے فن کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے فاؤنٹن ہاؤس ایک آرٹ گیلری بھی چلاتا ہے. فاؤنٹن ہاؤس کے اپروچ کی کامیابی کچھ اس قدر ہے کہ دنیا بھر میں 30 ملکوں کی تنظیموں نے اسے اپنایا ہے. اوشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جمعرات کے روز امریکہ میں یوم تشکر یا تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جائے گا. کل اس بارے میں قومی تعطیل ہے, جس دوران لوگ گزرے سال میں خدا تعالیٰ سے کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. روایتی طور پر یہاں ایک بڑی ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے, جس میں اہل خانہ اور دوست احباب شرکت کرتے ہیں. اگرچہ ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا, اس لیے کچھ فوڈ بینکس کم آمدنی والے گھرانوں کو یوم تشکر کے کھانے فراہم کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک نے شمالی ورجینیا کے سب سے بڑے فوڈ بینک کا دورہ کیا, جہاں تھینکس گیونگ کے کھانوں کے پیکٹس تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک اس تعطیل میں محسوس ہو سکے. اس کی رپورٹ دے رہی ہیں یاسمین جمیل.
جوائے ونسلو فیئرفیکس ورجینیا کے ایک فلاحی فوڈ بینک فوڈ فار ادرز سے اپنے خاندان کے لیے یوم تشکر کا کھانا لے رہی ہے. پانچ بچوں کی تنہا پرورش کرنے والی ماں کا کہنا ہے کہ یہ کھانا اس کے خاندان کو یوم تشکر خوشی سے منانے میں مدد کرے گا. میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے یوم تشکر کے ایک عمدہ ڈنر کا حصول قدرے آسان تر بنانے کی کوشش ہماری ایک بہت بڑی مدد ہے. اس کھانے میں روایتی ٹرکی اور میٹھے کھانے شامل ہیں. ایل سلواڈور کی ڈیلمی مینڈوزا اس کھانے کی شکر گزار ہیں. ہم یوم تشکر اپنے خاندان کے ساتھ مناتے ہیں, ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے. کچھ رضاکار اپنی کمپنی کی جانب سے انتہائی ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کے سلسلے میں کھانا دینے کے لیے آئے ہیں. سگنا ہیلتھ انشورنس کے منیش نائک کہتے ہیں, میں اس کمیونٹی میں رہتا ہوں اور یہ ایک بہت دولت مند کمیونٹی ہے, لیکن پھر بھی یہاں بہت ضرورت مند بھی ہیں, اور اس کمیونٹی کو ذاتی طور پر کچھ دینے کا موقع رکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر منیش نائک کے. ہر سال ایک بڑے مرکز سے جو 50,000 لوگوں کو کھانا فراہم کر سکتا ہے, 90 ملین کلو گرام یا 2 ملین پاؤنڈ کے کھانے ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. ہمیں بہت برا لگے گا اگر کوئی یوم تشکر نہ منا سکے. یہ ایک امریکی تہوار ہے, اس لیے خاندانوں کو کھانوں کی فراہمی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ الفاظ تھے فوڈ فار ادرز ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ایلیسن پیجٹ کے. فوڈ اسٹورز پیسوں اور خوراک کے نجی احتیاط سے چلتے ہیں, جن میں وگمنس گروسری اسٹور چین شامل ہے. فیئرفیکس میں وگمنس کے قریب تعطیلات کے موسم کے دوران بھوکوں کو کھانا تقسیم کرنے کی ایک سالانہ مہم کا اہتمام ہوتا ہے, جس دوران صارفین فوڈ فار ادرز کو عطیات دے سکتے ہیں. ایک صارف میلیسا گلسمن کا کہنا تھا, سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے خاندان کے لیے کھانا خرید سکتی ہوں, اور وہ سب اس موقع پر گھر آ رہے ہیں, لیکن میں کچھ اضافی کھانا ان کو بھی دے سکتی ہوں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے میرے پاس ہیں. یہ الفاظ تھے ایک صارف میلیسا گلاسمین کے. وگمن سروس کے ایریا مینیجر ڈین لسٹرانی کا کہنا ہے,
It means a ton to me personally that we were able to as a company partner with Food for Others.
میرے لیے ذاتی طور پر یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک کمپنی کے طور پر فوڈ فار ادرز کے ساتھ شراکت داری اور ضرورت مندوں کو گرم کھانا فراہم کرنے کے قابل ہیں اور انہیں یہ محسوس کرا سکتے ہیں کہ وہ اس تعطیل کو اسی طرح منا سکتے ہیں جیسا کہ وہ منا سکتے ہیں جو کمیونٹی میں بہت زیادہ دولت مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ڈین ڈسٹرانی کے۔ اپنے مشکل حالات کے باوجود جوئے ونسلو ان نعمتوں کی شکر گزار ہیں جو انہیں حاصل ہیں۔ اگرچہ ان دنوں جبکہ مسکرانا اور اس کے لیے کوئی وجہ تلاش کرنا قدرے مشکل ہے، تاہم پھر بھی آگے بڑھنے اور ہنسنے کا موقع حاصل کر سکنا ایک نعمت ہے، اس لیے میں زندگی کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ الفاظ تھے فوڈ بینک سے کھانا حاصل کرنے والی جوائے منسلو کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔